خوفِ خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
زياد درود والسلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25 جیسے یہ پسند ہوگا اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، پانی سے یا مٹی سے؟
انسان کی تخلیق تو خیر مٹی سے ہوئی ہے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے، جیسے کہ وہ شیطان نے کہا کہ وہ سجدے کا جب اس کو حکم کیا گیا تو وہ اس نے تکبر کیا، انکار کیا، اور یہ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو، ان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے۔
میرا سوال یہ ہے، احرام اور کفن سفید کلر کا ہی پہننا چاہیے یا کسی اور کلر کا بھی پہن سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔
سفید رنگ کے احرام اور کفن جو یہ افضل ہے، اگر اور کسی رنگ کا بھی استعمال کیا تو جائز ہے، جبکہ اور کوئی وجہ اس کے ممانعت کی نہ ہو۔ اب چونکہ ہمارے یہاں احرام بھی سفید رنگ کا بالکل رائج ہے اور کفن بھی سفید رنگ کا ہی رائج ہے، تو اور چونکہ افضل بھی ہے یہ، تو اس لیے کسی اور رنگ کا کرنے سے عوام میں جو ہے نا باتیں بنیں گی، تو اس لیے بھی وہ عوام کو بھی مطلب یعنی کہ اس طرح باتیں بنانے سے اور غلط فہمیاں، پھر تنفیر وغیرہ کی صورتیں نہیں ہونی چاہیے، لہذا زیادہ مطلب اب تو اس کی سمجھو کہ سفید ہی احرام اور کفن استعمال کرنا چاہیے۔
میرا نام محمد حماد اتاری ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تہجد میں آنکھ کھل جائے اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دے۔
تہجد میں آنکھ کھلنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی تو کسی کو کہہ دے الارم سیٹ کر لے، اب تو اس میں بھی موبائل فون میں بھی الارم کی ترکیب ہوتی ہے، تو یوں مطلب یعنی کہ اٹھنے کے لیے جد و جہد کرے، کوئی جگہ دے تو ایسا ہو اس کو کہہ دے، کھانا کم کھائے تو اس سے بھی، کیوں زیادہ کھانے سے گہری نیند آئے گی، تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ کوشش کرے تو جذبہ ہوگا تو آنکھ کھل جائے گی۔ اب نیت کر کے سویا تھا اور کوشش بھی کی تھی اٹھنے کی کوئی یعنی کہ اٹھ جائے گا یہ، اب آنکھ نہیں کھلی تو انشاءاللہ نیت کا تو اس کو ثواب مل جائے گا۔
حرام جانوروں کی ہڈیوں سے اگر تسبیحات بنائی جائے تو کیا اس پہ اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے مدینہ اور بے حساب مغفرت کا طالب۔
سور جو ہے نا خنزیر، اس کے علاوہ خنزیر نجس العین، یعنی اس کا تو رواں رواں ناپاک ہے خنزیر کا، بال بھی ناپاک، کھال بھی ناپاک، ہڈی بھی ناپاک، گوشت وغیرہ تو ہی ناپاک، یعنی یوں ہر چیز اس کی تو ناپاک ہے. تو خنزیر کے علاوہ دیگر جانور حرام جانور ہو یا حلال ہے اور مر گیا ہے یا حرام جانور مر گیا ہے، تو مرے ہوئے جانور کی ہڈی جس پر کسی قسم کی رطوبت نے چکناہٹ، یعنی گوشت اسی جانور کے کوئی چکناہٹ اس پر باقی نہ رہی ہو، سب کے سب وہ مطلب یعنی کہ بالکل خشک ہو گئی ہڈی، تو وہ ہڈی پاک ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ اب پاک ہے. تو اگر اس کی تسبیح بنائی کسی نے تو جائز تو ہو گئی، لیکن جن جانوروں کی تسبیح بنانے سے لوگوں میں تنفیر ہوگی، باتیں بنیں گی، تو ان جانوروں کی ہڈی کی تسبیح نہ بنائیں. مثلا کسی نے کتے کی ہڈی کی بنائی تو لوگ برا بھلا بولیں گے، اور کتا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کے یہاں شوافے کے نزدیک تو آئی بھی نجس العین، لیکن حنفیوں میں یہ نجس العین نہیں ہے. تاہم بنائی کسی نے یا کسی اور اسی طرح کے گندے جانور کی بنائی تو لوگ پسند نہیں کریں گے اس کو، تو یوں اس سے بچنا چاہیے. اور جن جانوروں کی ہڈی سے لوگ گھن نہیں کھاتے ان کے بنانے میں تو کوئی عرض نہیں ہے. مثال کے طور پر ہاتھی، یہ حرام جانور ہے، اور بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو نجس العین بھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. اب اس کے دانت جو ہیں، حالانکہ حرام جانور ہے اور اس کے دانت کی تو چیزیں بنتی ہیں اور قیمتی ہوتی ہیں، اور اس کے دانت کی طرف نقالی ہوتی ہے، پلاسٹک اس کے جیسا ملتا جلتا میرا خیال ہے، مختلف ڈیکوریشن کرتے ہیں، سجاوٹیں کرتے ہیں اس میں، فرنیچر وغیرہ میں. تاہم اگر کوئی واقعی نے اصل ہاتھی دانت کی تسبیح بنائے گا تو لوگ اس کو عیب نہیں سمجھیں گے، بلکہ خوبی سمجھیں گے، وہ ہاتھی دانت کی تسبیح، حالانکہ حرام جانور ہے. تو یوں مت حرام جانور کی تسبیح ہڈی کی، جبکہ اس پر کوئی کسی قسم کی رطوبت اور چکناہٹ باقی نہ رہی ہو، سب سوکھ ساک گئی ہو، تو اس کی جائز تو ہے، لیکن وہ میں نے تقسیم آپ کو بتا دی.
شیخ کامل امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یا سیدی، آج کل گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کا مرض بڑھتا جا رہا ہے. ہم مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، قبر کی، آخرت کی، نزا کی، اسی طرح جہنم کی سختیوں کا، عذابات کا ذکر ہو، اس کے باوجود لوگوں کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں بڑھتی، بے باکی بڑھتی جا رہی ہے. جہاں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، گناہ کرنے کو جس کا دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو یا سیدی، دل بعض اوقات بہت کڑتا ہے کہ جس کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے یہ باعمل بن جائیں، بااخلاق بن جائیں، لیکن بعض اوقات طنز و مزاح دیکھنے میں آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. براہ کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے.
سر، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا، یہ گناہوں کی طرف یعنی ان کی طرف وہ نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، یعنی گناہ اس طرح بے باکی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جیسا، یعنی ایک مثال دی جاتی ہے گویا کہ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا تو بعض صورتوں میں کفر ہے. تو اب یہ کہ یہ گناہ کو دلیری کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہے، تو یہ سب شیطان اور نفس کی شرارتیں ہیں، اور شیطان اور نفس کا غلبہ ہو گیا اور وہ مطلب حاوی ہو چکا ہے، اور اس طرح مطلب ہم لوگ جو ہے وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ گناہوں کی ہلاکت خیزیاں ہم کو جاننی چاہیے، مولکات کے بارے میں، یعنی گناہوں کے بارے میں جو ہلاک کرنے والے یہ معاملات ہیں کہ یہ بندے کو مطلب یعنی کہ تباہ کر سکتے ہیں. گناہ جو ہے یہ کفر کے قاصد یعنی نمائندے ہیں، تو ان کی تباہ کاریوں سے جو باخبر ہوگا، احساس ہوگا جس کو، تو وہ بچنے کی بھی کوشش کرے گا، کہ اکثر معلومات بھی نہیں ہے تو یوں بھی بندہ جو ہے وہ گناہ میں پھنستا چلا جاتا ہے. اس طرح منجیات جو ہیں، نجات دلانے والے اعمال، تو نیکیاں، تو ان کی بھی اتنی معلومات نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان میں بھی یہ غافل پایا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ کہ معلومات حاصل کریں، پھر ایسی صحبت اختیار کرے کہ جن کی باتوں سے اللہ کا خوف پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، فکر آخرت ملے، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے. اب ایسی صحبتیں بھی یعنی کہ کمیاب ہیں، بہت کم رہ گئی ہیں. اور بری صحبتیں جو گناہوں پر ابھارنے والی ہیں، گناہوں پر حوصلہ افزائی کرنے والی ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. گھر میں بھی وہ صحبتیں میسر ہیں کہ نیکی سے، بلکہ گھروں میں تو روکا جاتا ہے، ایسے کئی گھر ہوتے ہیں جس میں نیکی سے روکتے ہیں، گناہوں پر ابھارتے ہیں. مثلا یہ کہ بیٹی چاہتی ہے کہ پردہ کرے، باپ رکاوٹ بنتا ہے، ماں رکاوٹ بنتی ہے. بیٹا چاہتا ہے کہ آقا کی سنت داڑھی چہرے پر سجائے، تو ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، بھائی بہن رکاوٹ بنتے ہیں. یہ گھر گھر کے ماحول ہیں. یعنی ہر گھر میں نہیں ہے، لیکن ایک تعداد ہے جن کے گھروں میں اس طرح کے ماحول ہیں. نماز پڑھے گا تو بولیں گے کہ وہ سارا دن کے نماز ہی پڑھتا رہے گا. تہجد کے لیے اٹھے گا تو بولیں گے پاگل ہو جائے گا، رات میں اٹھ کر وظیفہ پڑھتا ہے. تو یوں مطلب معاذ اللہ یہ نمازوں سے بھی، نوافل سے، درود شریف پڑھے گا تو بولیں کیا بار بار تسبیح پڑھتا ہے، چوٹ لگ جائے گی، دماغ خراب ہو جائے گا، دماغ ہٹ جائے گا. پھر مثالیں دیں گے، فلاں کا دماغ ہٹ گیا، فلاں کا دماغ ہٹ گیا، اس طرح کی باتیں کریں گے. جیسے جتنے روڈوں پر پاگل پھر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب نمازیں پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر نعوذ باللہ پاگل نہ ہوئے ہوں، اس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں. یعنی شیطان نے ایسا مطلب یہ دیکھے داؤ مارا ہے کہ بس المان المان المان. سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر. نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. مدنی انعامات کے مطابق عمل کرے اور رات کو غور و فکر کر کے اس کا رسالہ پور کرنے کی عادت بنائے. اور ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کی ترکیب کرے. مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ. نیکیوں سے محبت، رغبت، گناہوں سے نفرت اور بچت کا سامان ہوگا انشاءاللہ.
فیس بک پیج پر بھی ایک سوال ہے، کسی نے لکھا ہے کہ مولانا سے شادی نہیں کرو، مارتے بہت ہیں اور بہت سخت ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟
ہائے ہائے، اب جس بات کا سر پیر نہ ہو اس کا کیا جواب جاتی ہے؟ مولانا مارتے ہیں، یہ منڈانا جو ہے یہ گھر سے دھکے مار کے نکال دیتے ہیں، اس کا کیا؟ یہ منڈانا ماں باپ کو مار ڈالتے ہیں. کسی مولانا نے کبھی جاگیر کی خاطر ماں باپ کو مارا؟ یہ لوگ تو ماں باپ کو مار دیتے ہیں. معاف کیجئے گا، مطلب میں نے وہ مولانا کے مقابلے میں ایک لفظ بولا ہے، اس لغت کا لفظ نہیں ہے، میں نے بھی صحیح بول دیا. یعنی مولانا برا تو بھی داڑھی منڈا ہی اچھا کیا یار. اچھا مولانا، آپ کو پتا مولانا کس کا لقب ہے؟ قرآن کریم میں سورت البقرہ میں اللہ کی جناب میں مطلب یہ ہے، انت مولانا، تو مولانا ہے اللہ تعالی کی، اللہ کی شان میں قرآن میں انت مولانا، تو مولانا ہے. مولانا مانے ہمارا مولا، ہمارا آقا. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب درود شریف پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو اے اللہ ہمارے آقا و مولانا پر درود بھیج. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہیں؟ مولانا. بلکہ اللہ پاک مولانا، تم بولتے ہیں مولانا سخت ہوتا ہے، سارے انبیاء کرام مولانا، تمام صحابہ کرام مولانا، تمام اولیاء کرام مولانا، تمام علماء کرام مولانا، اور نعوذ باللہ یہ مطلب شیطان نے کیا زبان پہ چڑھا دیا ہے کہ مولانا سخت ہوتے ہیں بیوی کو مارتے ہیں، تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے.
میرا سوال ہے، ہم جو روٹی کھاتے ان روٹیوں کو شادی بیاہ وغیرہ میں، کئی دعوت وغیرہ میں ہوتی ہے، تو چھری سے وہ روٹیاں کاٹنا کیا درست ہے؟
چھری سے چار ٹکڑے روٹیوں کے کر کے غالباً یہ دافتان وغیرہ کے پیش کرتے ہیں، ہاں نان کے بھی چار ٹکڑے کرتے ہیں. چھری سے نہ کریں تو کیا کینچی سے کریں، کائے سے کریں؟ گوشت کیسے کاٹتے ہیں؟ ہتھوڑی سے، یہ چھری سے ہی کاٹتا ہے، گوشت بھی چھری سے کٹتا ہے، زبا بھی چھری سے ہوتا ہے، تو اب روٹی کو چھری سے کاٹنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، ضرورت ہے یہاں روٹی، کیونکہ وہ ہاتھ سے توڑیں گے تو وہ اتنی صفائی نہیں ہوتی، اب وہ شادیوں میں تھوڑا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے، تو یہ ٹپ ٹاپ کوئی ناجائز تو نہیں ہے، روٹی چھری سے اگر صفائی سے کاٹ کر رکھی تو اچھی ہی بات ہے، بری بات نہیں ہے.
اس طرح کی روٹیوں کو جس کے متعلق جیسے تافتان کا آپ نے جیسے مثال دی، اگر یہ چھری سے نارملی جو ہے نا کسی ڈش پر یا کسی ٹرے پر رکھ کر کاٹی جاتی ہے، تو اس کا ایک فائدہ مجھے جو نظر آیا وہ یہ کہ کاٹنے سے جو وہ جو اس کے جو ذرات ہیں نا وہ گرتے اس برتن میں جس برتن پر رکھ کر کاٹا گیا، جبکہ پھر اس ذرات کو بھی یہ تھوڑا سا ادب اور احترام کے ساتھ اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، کیونکہ اگر یہ ہاتھ سے توڑیں گے نا تو ذرات بھی اس کے ضائع ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. تو صفائی کے ساتھ ساتھ یہاں بچت کی اور اس بچنے کی صورت ہے، جبکہ یہ ذہن بھی بنا ہوا ہو کہ میں اس کو اس طرح ذرات وغیرہ کو بچانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں.
تل کا کیا ہوگا؟
ہاں تل تو تل مر جاتے ہیں،
وہ تل روٹی پر چھڑکواتے ہیں، میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ روٹی پر تل نہیں چھڑکوائے گا، وہ چھڑک دیتے ہیں وہ، اب ان کو منع کرو میں نہیں چھڑکو تو اس کی تو بچت ہوگی، روٹی والے کو کیا شوق ہے تل ڈالنے کا، اور تل خالی خوبصورتی کے لگا ڈالتے ہیں اور پھر یہ یوں توڑتے ہیں تو تل ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ضائع ہوتے ہیں، بغیر تل کی روٹی مناسب ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ہم نے سنا کہ رات کو پیاز نہیں کھانا چاہیے، اگر ہم ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہوٹل والے سلاد کے ساتھ پیاز بھی دیتے ہیں، اگر ہم پیاز نہیں کھاتے چھوڑ دیتے ہیں تو ہوٹل والے پیاز اٹھا کر کچرے میں ڈال دیتے ہیں، کیا رات کو پیاز نہیں کھانا چاہیے یا کھانا نقصان ہے؟
رات کو پیاز کھانے سے نقصان ہوتا ہے ایسا کوئی میری معلومات میں نہیں ہے، البتہ کچی پیاز جو ہے یہ رات ہو یا دن اس سے کھانے سے بچنا اچھا ہے، کیونکہ اس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچی پیاز، کچا لہسن، اس طرح کی وہ سبزیاں کچی نہیں کھاتے تھے جن سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، البتہ ہے جائز، لیکن نماز کے وقت منہ صاف ہونا ضروری ہے، تو ایسے وقت میں کھائی کیا منہ میں بدبو بھی ہے تو مسجد کا داخلہ جو ہے یہ حرام ہے، ایسی حالت میں کہ منہ میں بدبو آ رہی ہے، اور گھر میں بھی اگر نماز پڑھتے ہیں منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں تو یہ بھی مطلب مکروہ ہے، اور اس طرح کی مطلب بدبودار چیزیں کھاتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھنا منع ہے، یا واجد الحمدللہ جو ہم کھاتے ہوئے پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی اگر کچی پیاز، کچا لہسن، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ اب نہ پڑھا جائے، یہ محرومی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، گناہ نہیں ہے پڑھیں گے تو، لیکن بچنا اچھا ہے نہ پڑھے، منہ بدبودار ہے.
ہزار بار شویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی،
یعنی میں اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک و گلاب سے دھو لوں یہ منہ، تب بھی میں اس قابل میرا منہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ اور رسول کا نام اس سے لے سکوں، یعنی اب بھی اگر نام لیتا ہوں تو بس میرا منہ ایسا گندا ہے کہ اس میں خوشبو، یہ خوشبودار ہوتا نہیں، یہ اس قابل ہوتا نہیں، یہ مطلب شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اب خیر ہزار بار مشکو گلاب سے منہ دھونا یا مراد مشکو گلاب سے ہی منہ دھونا مراد نہیں ہے، یعنی منہ کو جب تو کتنا بھی صاف کریں خوشبودار کریں ہمارا منہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم مطلب اللہ اور رسول کا کوئی نام لے سکے اپنے منہ سے. تو اب کچے پیاز اور کچے لہسن کھا کر پھر نام لینا، یہ تو ہے واقعی بے ادبی، تو اس لیے کچی پیاز کچا لہسن وغیرہ نہ کھائے. تو وہ ہزار بار بشویم دہن بب مشکو گلاب یہ آئے گا عاجزی میں، یہ نہیں کہ اب اللہ رسول کا نام ہی لینا کوئی چھوڑ دے کہ میرا منہ گندا ہے. یہ عاجزی کے طور پر اللہ اور رسول کی عظمت کا بیان ہے کہ سچی بات ہے کہ ہمارا منہ تو قابل ہو ہی نہیں سکتا اس کا نام لینے کے، مگر اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کے ہمیں توفیق دی.
کوئی اگر دل میں ذکر کرے جس کی آواز اس کے کان نہ سن سکے تو کیا وہ ذکر مانا جائے گا؟ اور یہ کام وہ ریا سے بچنے کی غرض سے کر رہا ہے.
تو نماز بھی گھر میں پڑھے ریا سے بچنے کے لیے، تو مسجدوں کیا کریں گے؟ جماعت سے نماز کیسے کون پڑھے گا پھر؟ حدیثوں میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کا ذکر اس قدر کرو اس قدر کرو اس قدر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے. تو ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ریا سے بچنے کے لیے عمل کو ترک کر دینا یہ بھی ریا ہے. عمل ہرگز ترک نہ کرے، ریا کو ترک کرے، ریا کا مقابلہ کرے، اس کو دفع کرے. تو دل سے ذکر کرنے کے اپنے طریقے ہیں، ذکر بالقلب جس کو بولتے اس کا ایک اپنا طریقہ الگ سے، ورنہ جو جس کو پڑھنا کہتے ہیں نا تو پڑھنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کم از کم اس کے کان سن لیں، اتنا تلفظ اس کا ادا ہو. تو اس لیے وہ جو ذکر پڑھنا ہے جیسے نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یا اللہ اکبر بھی 33 بار اور آخر میں چوتھا کلمہ، تو اس طرح کے جو بھی آیات الکرسی پڑھی جاتی ہے یہ بھی ذکر ہے، تلاوت یہ بھی ذکر ہے. تو یہ سب اسی صورت میں پڑھنا کہلائیں گے کہ جب ہم اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سن لیں. وہ نماز میں تو یہ آواز ہونا جیسے کہ بقدر فرض قرآن کریم اتنی آواز سے پڑھنا فرض ہے کہ اپنے کان سن لیں، ورنہ تو نماز ہوگی ہی نہیں. ہاں اگر کوئی بہرا ہے یا شور شراپا ہو رہا ہے اور اس نے اتنے تلفظ ادا کیے کہ یہ شور شراپا نہ ہوتا تو کان سے سن لیتا، تب تو حرج نہیں ہے، تو شور کی وجہ سے کان میں آواز نہیں پہنچی، ورنہ اس نے تو اپنے طور پر آواز نکالی ہے.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پیر و مرشد دنیا سے پردہ کر گئے، انتقال فرما گئے، تو کیا اس کے بعد وہ کسی دوسرے پیر و مرشد سے بیعت ہو سکتے ہیں؟
پیر کامل ہو تو وفات کے بعد بھی اس کا فیض تو جاری ہوتا ہے. تو اب یہ کہ دوسرا پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کا ہی مطلب یعنی کہ مرید ہو سکتا ہے، البتہ دوسرا پیر کوئی جامع شرائط ہے تو اس کی بیعت برکت ہو سکتی ہے، جس کو ہم یہ طالب بولتے ہیں، اس کا طالب ہو سکتا ہے، مرید نہ ہو، مرید ایک کا ہی ہو.
پیارے باپا جان، صلاۃ توبہ کی نماز کب پڑھنی چاہیے، دن میں کے یا رات میں؟
جب یعنی کہ جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں نا ان کے علاوہ جب بھی چاہیں صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التوبہ کی نماز نہیں کہتے، صلاۃ معنی نماز، صلاۃ التوبہ معنی اس کے معنی ہی توبہ کی نماز. تو صلاۃ التوبہ جو منع وقت ہے نا ان کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر کے فرض پڑھ لیے تو اب نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان نہیں پڑھ سکتے، تو نفل نہیں. اور بھی اوقات ہیں مکروہ، تو ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ جب چاہے پڑھ سکتے.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور کانچ کے گلاس کے اندر پانی پینا کیا سنت سے ثابت ہے، اور کیا مچھلی کھانا بھی سنت مبارکہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں مدنی پھول دے دیں.
کانچ کا گلاس تو لکھا تو ہے، ثابت ہے کانچ کے گلاس،
قواریر کے الفاظ موجود ہیں، اب وہ اس پر سنت کے اطلاق میں کلام ہے، باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. کانچ کا گلاس،
گلاس یعنی کانچ، کانچ کا برتن، مگر ہم گلاس ہی کہتے ہیں کانچ کا گلاس، حالانکہ وہ گلاس کے معنی کانچ ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. اچھا، اور مچھلی کھانا بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اب ایک آدھ بار کوئی عمل کیا ہو نا تو اس کو سنت نہیں کہتے، تو اس لیے وہ ثابت ہے یہ کہیں گے. ایک وہ جیش الاسرہ کے موقع پر جو مچھلی سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی کہتے ہیں اس کو، کہ بہت بڑی مچھلی جو انہوں نے پائی تھی عنبر، اور پھر اس کا کچھ بڑے بڑے ان کے بیل بیل جتنے تو گوشت کے ٹکڑے بنائے تھے، بہت بڑی تھی، ٹیلے کی طرح تھی، پہاڑ کی طرح، چھوٹا پہاڑ ہوتا ہے نا ٹیلا، ٹیلا اس کو بولتے، اور اس کی ہڈیاں جب کھڑی کی گئی تو دو دو اونٹ سوار اس سے گزر جاتے تھے، اتنی بڑی اس کی ہڈیاں تھیں. تو وہ گوشت یہ مدینے میں بھی لائے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو سرکار نے وہ گوشت ان سے لے کر اس گوشت کو نوازا، منہ چومنے کی اجازت دی، داخلے کی اجازت دے دی، یعنی اس کو کھایا. یہ پتا ہے کہ یوں مچھلی کھائی، اس کے علاوہ کھائی نہیں کھائی کوئی سی روایت مجھے یاد نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بھی جب تک کنفرم نہ ہو جائے لفظ سنت نہ کہا جائے، ثابت کہا جائے.
اسلامی بہنیں کتنی آواز سے جہری نماز ادا کر سکتی ہیں جس میں اونچی آواز سے قراءت کی جاتی؟
عورت جو ہے وہ چاہے جہری نمازیں ہوں چاہے سری نمازیں ہوں وہ آہستہ پڑھے گی، مگر ہر پڑھنا اسی وقت کہلائے گا جبکہ اپنے کانوں سے سنے اور سننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بیراپن یا شور شراپا وغیرہ. اتنی آوازیں نہیں، اتنے تلفظ ادا ہونے چاہیے زبان سے، تو اسی طرح عورت یہ پڑھے گی، بلند آواز سے نہیں پڑھے گی. یہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے رد المحتار میں لکھا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پروفیشنلزم ایک ہمارے ٹرمینالوجی کہلاتی ہے اصطلاح، جس میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی اسکالر بنتا ہے، کوئی کیا، پھر وہ انجینئرنگ میں لگ جاتے ہیں، اور بہت سارا اس میں تعلیم کا ایک بہت ایک گہرا معاملہ ہے، مختلف شعبوں کو جوائن کیا جاتا ہے. ان میں بھی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بعضوں میں ایک ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی مطلب دین کی خدمت کرنی ہے، ایون کہ اگر کوئی فورسز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، انتظامیہ سے وابستہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی جیسے فیلڈ ہو جاتی ہے تو یہ بھی چاہتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کی فیلڈ ہو جاتی ہے تو ان سے جب ملاقاتی ہوتی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی دین کی خدمت ہو، لیکن اب کیا کریں، جس طرح آپ لوگ دعوت اسلامی والے کام کر رہے ہوتے ہو، اب ہم اس طرح آفیسز کے اور اس طرح سفر اور ٹرانسفر اور تبادلے سب ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت حال میں ہمیں دعوت اسلامی کا کام، دین کا کام، سنتوں کا کام اگر کرنا ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کیا مواقع، کیا کیا ذرائع ہیں جو ہم اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے انداز و طریقے کار میں رہ کر کر سکیں؟ ہماری بہت لمیٹیشن بہت ہوتی ہیں اداروں میں وغیرہ میں، تو آپ انہیں ایسے کیا مدنی پھول عطا فرمائیں، یعنی اسے کیا آپ ان کو پوائنٹس دیں گے کہ جن کی وجہ سے یہ ان کو لیں اور لے کر اپنی زندگی میں یہ نیکیوں کے کام کا بھی سلسلہ جاری کر سکیں؟ تو چند پوائنٹس اگر آپ دے دیں.
آج کوئی مجلس تعلیم ڈاکٹرز وغیرہ آنے والے تھے.
جی ہاں، یہ آئے ہوئے ہمارے فیضان مدینہ میں.
پیلا پیلا کچھ دور سے نظر آ رہا ہے، بہت بڑا وہ.
اس میں ہمارے پاس تقریباً 400 سے زیادہ پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم بی بی ایس کیے ہوئے اور اس طرح شعبہ تعلیم سے ریلیٹڈ، اس شعبے سے متعلق اسلامی بھائیوں نے یہاں آئے ہیں.
اب میں بورڈ کا بھی دیکھ رہا تھا، میں کہا یہ روز نہیں ہوتا، آج کوئی یہ اچھی چیز ہو تو میں نے اسکرین پر بھی ہم کو دکھائی جائے، تو دکھا دی انہوں نے. ہمارے فیضان مدینہ میں اچھی چیز لگائی جاتی ہے. یہ ہماری مجلس شعبہ تعلیم کا عارضی مکتب یہاں قائم ہوا ہے.
یہ ملک بھر سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، اسلام و دین سے محبت کرنے والے یہ جمع ہوئے ہیں، اور ظاہر سیکھنے کے لیے یہاں آئے
ماشاءاللہ.
تو میں نے یہی سوچا کہ ان تک کچھ آپ کے یہ, کیونکہ یہ اپنے اپنے شعبوں میں اپنی اپنی زندگی کے انداز سے مصروف ہیں, فیملی ہیں, گھر ہے, اکیلے بھی ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, کالجز میں رہتے ہیں, کچھ ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب چاہتے تو ہیں کہ ہم بھی کچھ کریں. اب اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر, آپ تو ماشاءاللہ کافی عرصے سے ان لوگوں کو قریب سے بھی دیکھتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں, کئی آپ کے مرید ہیں, محبت کرنے والے ہیں, لیکن چاہتے ہم کچھ کریں, کچھ ایسے پوائنٹس دے دیں, کوئی ایسے ارشادات عطا فرمائیں.
چاہتے ہیں واقعی, جب آپ نے خبریا جملہ کا یہ چاہتے ہیں
آنا کریے,
انہوں نے یہاں آنا چاہا,
چاہا
بقول آپ کے ملک بھر سے چاہتے ہیں, چاہا
چاہا
بیٹھے ہوئے یہاں.
جی
تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ کچھ چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں,
کر سکتے ہیں,
ہے نا, بندھے ہوئے نہیں ہے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں ہے, الگ مخلوق بھی نہیں ہے یہ,
نہیں ہے,
نہیں ہے. اور اچھا ان میں جو جیسے ڈاکٹر ہیں یا افسر لیول کے لوگ ہیں جو پروفیسر ہیں یا لیکچرار ہیں, تو یہ تو زیادہ کام کر سکتے ہیں, ان کے تو ماتحت لوگ ہوتے ہیں, ان کی تو ریسپیکٹ ہوتی ہے, اپنے شاگردوں میں تو ہوتی ہے, باہر بھی ان کی ریسپیکٹ ہوتی ہے. جو بھی بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے لوگ اس کو مان دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, تو یہ تو کام زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ کہ یہ چاہیں گے تو کر سکیں گے, جیسے چاہا تو یہاں پہنچ گئے. یہ روزانہ دو تین چار پانچ بار یہ چاہتے ہوں گے تو کھاتے ہوں گے, پیتے ہوں گے, چائے بھی پیتے ہوں گے, ٹھنڈی بوتل بھی ہو سکتا ہے پی لیتے ہوں گرمی آئے تو. تو جو چاہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں, تو دین کا کام بھی اگر یہ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, نو رکا, کوئی رکاوٹ ہی نو پرابلم. اپنے اپنے شعبے میں ڈاکٹر اپنے مریضوں میں تو بہترین کام کر سکتا ہے, ہر مریض کو کہتا رہے نماز پڑھا کرو, نماز میں شفا ہے. جی ہاں واقعی نماز میں شفا ہے, روایت ہے اس کی, نماز میں شفا ہے, تو نماز پڑھا کریں, سنتوں کی ان کو تلقین کریں, سنتوں پر عمل کرنے کی, گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں, تو ڈاکٹر کو تو بہت اچھا موقع ملتا ہے. پھر ان کو یہ مشورہ دیں کہ آپ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں, اس میں جا کر دعائے شفا بھی کریں, امی کے لیے, ابو کے لیے جو بیمار ہیں, اور اس میں اس کی تو بہت ساری مدنی بہاریں بھی ہم سنتے ہیں کہ شفا بھی ملتی ہے, روزگار بھی ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے, ثواب اپنی جگہ پر موجود. تو یہ مطلب کر سکتے, کام جس کو کرنا ہوگا نا تو انشاءاللہ وہ کریں گے. اور آپ سب کو کرنا چاہیے کہ دعوت اسلامی سبھی کی ہے, سبھی کو مل کر اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے. حدیث پاک میں بلغو انی ولو آیہ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغو انی ولو آیہ, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو. تو بارہ لے کے جتنا ہو سکے وہ ہمیں پہنچانا ہے اور کام کرنا ہے. ہفتہ وار سنت اوبرے اجتماع میں حاضری دے, مدنی مذاکرہ سنیں, مدنی چینل دیکھیں, اپنے علاقے میں کوئی ذمہ داری قبول کریں. دیکھو ٹائم کس کو نہیں ملتا. اب جیسے کہ دعوت اسلامی کے دیگر اسلامی بھائی جو مدنی کام کرتے ہیں, یہ وہ تو نہیں ہے کہ جو فارغ ہے اور دین کا کام جو فارغ ہو وہی کرے, ایسا بھی نہیں ہے. یہ بھی نوکریاں کرتے ہیں, دکانداریاں کرتے ہیں, تجارتیں کرتے ہیں, اپنے اپنے طور پر یہ بھی ذرا مصروف ہوتے ہیں, مشغول ہوتے ہیں, لیکن دین کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو اسی طرح یہ صاحبان بھی ہیں اپنے اپنے شعبے میں, ذرا ڈبل بارہ گھنٹے تو مصروف نہیں ہوتے, ان کو بھی کافی وقت ملتا ہے فارغ. تو اس میں وہ فارغ وقت سوشل میڈیا کو دینے میں سے تھوڑا نکال لیں, ادھر ادھر گپ شپ میں اگر دوستوں میں گزرتا ہو اس سے تھوڑا بچا لیں, اور دین کے لیے اب کام میں اس وقت کو صرف کریں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
سوال یہ تھا کہ کھانے کے بعد جو ہے میٹھا کھا سکتے ہیں سننے سے یا نہیں؟
اگر میٹھا موجود ہو نا تو اول آخر نمک یا نمکین کھائے اور اس کے درمیان میں میٹھا کھا لے, درمیان سے مراد یہ نہیں کہ جیسے دو روٹیاں کھا رہا اور میٹھا بھی ہے تو ایک روٹی کھائی تو اب میٹھا کھائے پھر آخر میں ایک روٹی کھائے، یہ نہیں ہوتا. جیسے تھوڑا سا نمک چکھ لیا اب وہ میٹھا کھا لیا، اب اس کے بعد پھر جتنا چاہے وہ نمکین جو کھانا ہے چاول ہے وغیرہ یہ کھائیں تو یہ مستحب ہے. اچھا ہے کہ اول آخر نمک یا نمکین استعمال کرنے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. سنت ہے یہ، اول آخر نمک یا نمکین کھانا یہ سنت ہے، مستحب ہے، سنت بھی کہہ سکتے اس کو. تو اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہ بھی نہیں ہے، مگر فضیلت ہے، ثواب ملے گا اگر مستحب سمجھ کر، سنت سمجھ کر نمک یا نمکین اول آخر استعمال کرے گا. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جب معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، تو آپ کی خدمت میں وہ پھرنی اور چٹنی پیش کی جاتی تھی کھانے کے لیے، غالباً سحری میں پھرنی اور چٹنی سحری میں پیش کی جاتی تھی. جو لانے والے خادم تھے وہ مطلب ان کے سوچتے رہتے تھے. آخر ایک دن پوچھا کہ حضور یہ چٹنی اور پھرنی کا کیا میل ہے؟ بھائی چٹنی تو وہ بریانی سے کھاتے ہیں لوگ، پلاؤ سے کھاتے ہیں یا روٹی سے کھاتے ہیں، پھرنی یعنی پھرنی کو یوں سمجھے کہ جیسے وہ کسٹرڈ وغیرہ، اما کسٹرڈ کی طرح کی آئٹم ہے وہ پھرنی، ملتی جلتی. وہ دودھ اور چاول پسا ہوا ہوتا ہے اس میں، چاول کا آٹا، تو اس سے یہ پھرنی بنتی ہے، غالباً اس سے بنتی ہے، چاول کا آٹا اور دودھ، جو مجھے یاد پڑتا ہے. چینی بھی ہوتی ہے اس میں، شہد بھی ڈال سکتے ہیں، چینی کی جگہ شہد ڈالنا اچھا ہے، چینی سفید چینی یہ نقصان دہ. تو بہرحال یہ کہ وہ پھرنی اور چٹنی کا میل کیا، تو پھر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضاحت فرمائی کہ میں پھرنی کھانے سے پہلے تھوڑی چٹنی کھا لیتا ہوں، پھر پھرنی کے بعد چٹنی کھا لیتا ہوں، چٹنی میں نمک ہے. تو اس طرح یہ میری اول آخر نمک کھانے کی سنت ادا ہو جاتی ہے کہ نمکین کھانے سے بھی نمک تو کھایا نا، پیٹ میں گیا نا. یہ
سوال پوچھا ہے کہ یہ آگ میں پتھر بھی جائیں گے اور انسان بھی جائیں گے، تو یہ پتھروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بار بار آ جاتا ہے پتھروں کا بارے میں.
جہنم میں پتھر، وہ پتھر جائیں گے کہ جن کی دنیا میں پوجا کی جا رہی تھی، بت. تو ان پتھروں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ جو کفار ان کو پوجتے تھے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، ان کو اس کی حسرت دلائی جائے گی کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہیں تمہارے خدا بھی تمہارے ساتھ آگ میں، یہ اپنے آپ کو کہاں بچا پا رہے. تو حقیقت میں ان پتھروں کو تکلیف نہیں ہوگی کہ ان کو پتھر تو پتھر ہوتا ہے، لیکن یہ کفار کو حسرت دلانے کے لیے یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. رسالہ چھٹیاں کیسے گزارے، اس کے 28 پیج ہیں.
دعائیں اتار
ضروری مسئلہ، ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام سیکھنا بھی فرض ہے. یا اللہ پاک، جو کوئی رسالہ چھٹیاں کیسے گزارے کہ 28 پیج پڑھ یا سن لے، اس کو جہنم سے آزاد فرما دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. تو یہ چھٹیاں کیسے گزارے، اس کے پیج 28 ہے اور 28، اور یہ فیضان مدنی مذاکرہ قسط 38 یعنی ولیوم 38. الحمدللہ اردو کے علاوہ رومن زبان میں بھی یہ رسالہ منتقل ہو چکا ہے، تو یہ ضرور حاصل کریں اور اس ہفتے کے اندر اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزشتہ ہفتے جو رسالہ ہمیں ترغیب ملی تھی وہ تھا تذکرہ جانشین امیر اہل سنت. اس کی کارکردگی جو ہمیں موصول ہوئی ہے، پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 280,506، اسلامی بہنوں کی پاکستان میں تعداد 317,321، اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,000 اور اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی مطالعہ اسٹڈی کرنے والوں کی والیوں کی تعداد 36,359 یعنی ٹوٹل جو کارکردگی ہمیں ملی ہے وہ 6,53,186 6,53,186.
کیا عورت کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے؟
عورت کے لیے مسواک کرنا جائز ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے ان کے لیے، مگر مسوڑے چونکہ نازک ہوتے ہیں تو اگر مسوڑے چھل جاتے ہیں پھر تو نہیں کرنی چاہیے، انہیں خون نکل آتا ہے مسوڑوں سے تو نہ کریں، اور ان کے لیے وہ ہے مسی، چھلکا ہوتا ہے درخت کا، یہ عیسائی بہنیں جانتی ہوتی ہوں، وہ یہ وہ استعمال کریں کرتی ہیں دانتوں کی صفائی کے لیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، اب پتہ نہیں پہلے تو بہت کرتی تھیں، اب الٹا الٹرنیٹ اب تو طرح طرح کے وہ کیمیکل کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جس سے دانتوں کے ساتھ ساتھ مسوڑوں کا بھی بیڑا پار.
کیا احرام کی حالت میں چہرے پر ناریل کا تیل لگا سکتے ہیں؟
رفیق الحرمین پیج نمبر 310، محرم ناریل کا تیل سر وغیرہ میں لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب کوئی حرج نہیں، البتہ تیل اور زیتون کا تیل خوشبو کے حکم میں ہے، اگرچہ ان میں خوشبو نہ ہو یہ جسم پر نہیں لگا سکتے. ہاں ان کے کھانے، ناک میں چڑھانے، زخموں پر لگانے اور کان میں ٹپکانے میں کفارہ واجب نہیں. تو بہرحال یہ کہ ناریل کا تیل لگانا یہ جائز ہے، تل اور زیتون کا تیل جو ہے وہ سر میں نہیں ڈال سکتے احرام کی حالت میں.
پچھلے ہفتے ہمارا رسالہ تذکرہ جانشین امیر السنت تھا، یہاں مجھے کسی ذمہ دار کے ذریعے میسج موصول ہوا، یورپ کے ایک ملک کا واقعہ آج کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ساحل سمندر پر جا رہا تھا جب بدنگاہی کا سلسلہ ہونا تھا، ایک ذمہ دار نے رستے میں ترکیب سے بولتا رسالہ تذکرہ جانشین امیر السنت لگا دیا. اس میں یہ سن کر کہ شہزادہ حضور نے کیسے آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا اور ایک غیر مسلم کے قبول اسلام کے وقت اس کی بیوی کی طرف نظر نہیں کی، اس آدمی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا کہ میں ایسے پیر کا مرید ہوں جن کی اولاد اتنی باعمل ہے اور وہاں سے واپس آ گئے اور اس وقت وہ ایک ذمہ دار کے ساتھ مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھ رہے ہیں.
ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بدنگاہی سے بچائے.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، عشق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.